یہ بیان کی کہ اللہ والے وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں عبادت زیادہ ہے، وہ عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ کل کی مجلس میں ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا، اس پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، اور وہ مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ آج کی اس مجلس میں اللہ والوں کی ایک اور صفت بیان کرنا مقصود ہے، اور وہ یہ کہ اللہ والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو معاف کرنے کی عادت رکھتے ہیں۔ تو دوسروں کو معاف کر دینا، ہم کئی مرتبہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی بات ہے، مگر ہم اس کو کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں سمجھتے، مگر اس امت کے علماء کے نزدیک اللہ والوں کی جو بڑی نشانی ہے وہ یہی ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خذ العفو کہ تم معاف کرنے کو پکڑ لو، معاف کرنے کو پکڑ لو جو اللہ نے فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم معاف کرنے کو اپنی عادت بنا لو، کہ یہ نہیں کہ تم کہو کہ جی میں نے ایک مرتبہ معاف تو کیا تھا، بلکہ معاف کرنا صبح شام کی عادت ہو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کسی کو معاف کیوں کروں، جس نے غلطی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اصولی بات تو یہی ہے۔ تو بھائی اصولی بات تو یہی ہے کہ جس نے غلطی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، مگر اگر آپ وہ ہیں جو ہر غلطی کرنے والے کو سزا دیں گے تو آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں سب کو آپ کو سزا دینی پڑے گی، کیونکہ ہر شخص کے اندر غلطیاں ہیں، کوئی انسان بھی غلطیوں سے نالائکیوں سے پاک نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم جتنی بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے سب کے سب خطا کار ہے، کل بنی آدم خطا، جتنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے سب غلطیاں کرتے ہیں، خیر الخطائین التوابون، ان غلطیوں کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو غلطی پہ اگر معاف نہیں کریں گے تو پھر تو ہر ایک کو ہی آپ کو سزا دینی پڑے گی، کہ ہر شخص ہی غلطی کرنے والا ہے۔ غلطی پہ معاف کر دیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کیا، جس نے دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو جلدی معاف کرے گا۔ اس سے زیادہ اچھا دین کیا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ کسی نے اگر زیادتی کر بھی لی ہمارے ساتھ اس کو معاف کر دیا، تاکہ قیامت کے دن ہمارے بڑے گناہوں کو جلدی معاف کر دیا۔ علماء معاف کرنے کی عادت بنا لیتا ہے اس کو چار فائدے ملتے ہیں، اور پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو دوسروں کو معاف کرنے کی عادت رکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم زمین والوں پہ رحمت کیا کرو، تم زمین والوں پر رحمت کیا کرو، آسمان والا تم پر رحمت کرے گا. جو زمین والوں کو جلدی معاف کرے گا اسی کو تو رحمت کہتے ہیں، تو وہ آسمان والے کی رحمت کا حقدار ہو جائے. تو چار فائدے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے پہ معاف کرنے کی عادت بنا لے. پہلا فائدہ یہ ہے، جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کو جلدی معاف کرتا ہے وہ نبی علیہ السلام کا سلام کے سب سے زیادہ قریب ہے. یہ جو معاف کرنا ہے یہ اللہ کے نبی کی مبارک سنت ہے. آپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو بھی معاف کیا، آپ نے اپنے قریبی ساتھیوں کی غلطیوں کو بھی معاف کیا. واقعتا معاف کرنے کو عادت بنایا. سنت کا اگر مزاج سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ دوسروں کو معاف کر دینا ہی ہے. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ جو میرا غلام ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ مجھے تکلیف دیتا ہے، میں اسے بلاتا ہوں تو آتا بھی نہیں ہے، جو کام بتاتا ہوں وہ صحیح طرح سے کرتا بھی نہیں ہے، اور کبھی کبھی میری چیزیں چرا بھی لیتا ہے. اے اللہ کے نبی، میں اسے معاف بھی کرتا ہوں مگر کتنی مرتبہ اس کو معاف کروں؟ نبی علیہ السلام کا سلام فرمایا کہ تم اسے ہر روز 70 مرتبہ معاف کر دیا. سنت کا مزاج یہاں سے سمجھ میں آتا ہے، سنت کا مزاج معاف کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک یہودی آپ کے قریب بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں باہر کے دور کے ایک قبیلے سے ایک صحابی آئے مسلمان، انہوں نے آپ کو بتایا، اللہ کریم، میں بہت دور کے علاقے سے آیا ہوں اور ہمارے علاقے میں قحط ہے، کھانے پینے کی اشیاء ساری ختم ہو گئی، آپ کے پاس آیا ہوں کچھ مدد فرما دے. علاقے کے لوگ پینے کی اشیاء کی طلب دار، نبی علیہ السلام کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، تو آپ کوشش کر رہے تھے کہ مجھے کچھ مل جائے کہ میں اس کی مدد کر دوں. اس یہودی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ دیکھیں، میرے پاس کئی سارے بورے ہیں، 30 بورے، 40 بورے، تو بہت سارے بورے ہیں کھجور کے جو میں آپ کو قرض کے طور پہ دے سکتا ہوں. اگر آپ مجھے لوٹا دیں گے فلاں تاریخ تک تو یہ قرض لے لیں، مجھے اس وقت ضرورت نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی سے قرض لیا، کئی سارے بورے تھے کھجور کے، اور یہ اس دور کے علاقے کے مسلمان کو دے دیا کہ بھئی یہ لے کے جاؤ تاکہ لوگوں کا یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے. تاریخ کرنے کے اس تاریخ کو جو کھجورے میں واپس کر دوں گا، اس نے بھی مان لیا. ابھی وہ تاریخ آئی ہی نہیں تھی اور ایک دن وہ یہودی مسجد میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور اس نے آ کے بڑی بدتمیزی سے آواز لگائی، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساروں نے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون بے ادب آیا اور اس بدتمیزی سے دور سے آواز لگا کے کہہ رہے ہیں، دوستوں نے مجھ سے قرض لیا تھا واپس کرو. سارے صحابہ کرام حیران کہ کون ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایسی بے ادبی کر رہا ہے. یہودی نے دیکھا کہ سب کو غصہ آیا ہوا ہے مگر اللہ کے پیارے محبوب کے چہرے پہ غصے کے آثار کوئی نہیں. تو قریب آتا ہے اور آ کر آپ کے کپڑوں کو پکڑ کے بھیجتا ہے ایسا کہ جی واپس کرو کہ تم نے قرض مجھ سے لیا. اب تو صحابہ کرام غصے سے آگ بھگونا کہ ہمارے سامنے اس کی جرت کیسے ہوگی. تو اس نے دیکھا کہ سارے غصے میں ہیں اور سارے اب مجھے مارنے کے لیے تیار ہیں, مگر صرف ایک اللہ کے نبی کا مبارک چہرہ تھا جس کے اوپر غصہ نہیں تھا. تو اس نے تیسری بات کی کہ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے چہرے پہ غصہ نہیں, تو اس نے کہا کہ یہ جو تم عبد المطلب کی اولاد ہو نا, تم ایسے ہی ہو سارے کے سارے. یہ خاندان کا تانا دیا کہ تم عبد المطلب کی اولاد ہو, تم سب ایسے ہی ہو, قرضہ لے لیتے ہو واپس نہیں کرتے ہو. اللہ اکبر, اتنے لوگوں کے سامنے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ میری تلوار ہے. ایک لفظ تو نے اور کہا تو میں تیرا سر تیرے تن سے الگ کر دوں. اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے الفاظ فرمائے کہ عمر تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے, جس نے قرض دیا ہو اسے قرض واپس طلب کرنے کی اجازت ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جی اس وقت ہمارے پاس اس کو واپس کرنے کے لیے حضور آ گئی ہے, تو فلاں جگہ پڑی ہے. حضرت عمر سے ہی فرمایا کہ تم وہاں جاؤ, ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤ, جتنے بورے ان کے ہیں وہ بھی واپس کرو, کچھ اور بھی ان کو واپس کر دو, اچھی طرح سے قرض کو لوٹاؤ. تو یہ یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلا اور اپنا جو کھجور تھا وہ اس نے سارے بورے لے لیے, مگر لے کر واپس نہیں گیا, مسجد میں آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بھی تشریف فرما رہے ہیں, آ کر بالکل سامنے بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں آپ کی رسالت پر ایمان لے کے آیا ہوں, مجھے کلمہ پڑھا دیں اب میں مسلمان ہوں. اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے, پوچھا کیا ہوا, کیسے ارادہ بنا؟ اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزمان کی نشانی ہی یہی بتائی گئی کہ جتنا زیادہ ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ بڑھاتے جائیں گے اتنا زیادہ ان کے معاف کرنے کا معاملہ بڑھتا چلا جائے گا, اور یہ صفت میں نے آپ نے دیکھ لی, اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ ہی اللہ کے آخری رسول ہیں. تو یہ جو معاف کرنا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت, آپ کا مبارک مزاج ہے. تو چار فائدے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کو معاف کرتا ہے. پہلا وہ کہ دوسروں کو معاف کرنے والا وہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہوگا, ایسی ایسی جگہ سے اس کو اللہ کی مدد آئے گی وہ خود حیران ہو جائے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو دوسروں کو معاف کرے گا اللہ کے نبی کے بھی قریب ہو جائے گا, سنت کے سب سے زیادہ قریب. یہ اللہ والوں کی یہ جو نشانیاں ہیں, میری سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ دوسروں کو معاف کرو. اور تیسرا فائدہ یہ کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے وہ دنیا میں بھی سکون والی زندگی سے رہتا ہے. کئی مرتبہ ہم معاف نہیں کرتے کیونکہ میں نے دوسرے کو اس لیے نہیں معاف کرتا کہ دوسرے نے غلطی کی ہے. غلطی تو کی ہوتی ہے, مگر آپ جو لڑائی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اپنا سکون برباد کر دیا ہے. امریکہ کی ایک بڑا سائیکالوجسٹ ہے, اس کا نام ایوریٹ ورتھنگٹن ہے. اس نے ایک فورگیونیس ماڈل بنایا, یعنی اس نے ایک تحقیق کی کہ کیا معاف کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے, کیوں کوئی کسی کو معاف کرنا, اگر کسی نے جائے غلطی کی ہے تو اصول تو یہی ہے کہ اس سے اس غلطی کا بدلہ لیا کر. تو
اگر کیا اس کو معاف کر دیا جائے, جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ معاف کرنے کا فائدہ ہے, تو کیا کوئی اس کا دنیاوی فائدہ ہے یا نہیں ہے, اس پہ اس نے تحقیق کی. اور اس نے کہا کہ میں نے تحقیق کی ایسے لوگوں پر کہ جو ڈپریشن سے باہر آئے. اس نے کہا کہ عام طور پہ جب یہ ڈپریشن کی بیماری ہو جاتی ہے, ڈپریشن کی بیماری کہتے ہیں کہ انسان غم اور ذہنی تکلیف میں اتنا آ جاتا ہے کہ ہاتھ پیر کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں, تو دوائی لیتا ہے تو پھر کچھ بہتر ہو جاتا ہے, اور جس دن دوائی نہیں لیتا اس دن پھر اس کے یہی حال ہو جاتا ہے. تو عام طور پہ جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں وہ اس ڈپریشن کی بیماری سے باہر کبھی بھی نہیں نکلتے. تو محققین کہتے ہیں کہ ڈپریشن میں جانا ایسے ہی ہے کہ جیسے ٹانگ کا ٹوٹ جانا, ایک مرتبہ ٹانگ گئی تو ٹانگ گئی. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو ڈپریشن سے باہر آتے ہیں. تو یہ جو سائیکالوجسٹ ایوریٹ ورتنگٹن تھا, اس نے تحقیق کی ان لوگوں پہ ہے جو ڈپریشن سے باہر آئے. اس نے کہا کہ جی میں نے ڈپریشن سے باہر آئے ہوئے لوگوں پہ تحقیق کہ وہ کیسے باہر آئے, کیا صفات تھی. تو نے کہا کہ ہر ایک کے اندر الگ الگ صفات تھی, مگر ایک صفت ان سب میں یکساں تھی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف کیا اور یہ ڈپریشن کی اس بیماری سے باہر آئے. جب انسان دوسروں کو معاف کرتا ہے تو ذہنی سکون کا حقدار ہو. شیطان چاہتا ہے کہ بس ہم ہر وقت لڑائی کرتے رہیں, ہر وقت دوسروں کے ساتھ چیختے پکارتے رہیں. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ لڑائی ہوتی نہیں ہے. کئی مرتبہ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ تم زور سے دیکھو, جہاں کہیں اس کی غلطی نظر آئے نا تو لڑائی شروع کر دے. تو شیطان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم لڑائیاں شروع کریں, اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں افواہ, تم عادت بناؤ معاف کر, لڑائی ہو بھی رہی ہے معاف کرنا ہے. تو آج ہم کہتے ہیں کہ جو پسند نہیں ہے نا بس اس کی تو غلطی مجھے نظر آ جائے. تو چار فائدے علماء نے فرمایا معاف کرنے والے کو. پہلا فائدہ یہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں سے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہاں اس کی مدد فرماتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے وہ مزاج میں سنت کے قریب تر ہوتا ہے. اور تیسرا فائدہ یہ کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے ذہنی سکون میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ سکون اور خوشیوں والی زندگی اسی کی ہے, کیونکہ سکون کی کوئی قیمت نہیں ہے. مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بڑا گھر ہے اور اونچی گاڑی ہے اور بڑی فیکٹری ہے نا, یہ بڑا سکون میں ہے. سکون میں وہ نہیں ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے. سکون میں وہ ہے جو دوسروں کو معاف کرنا جانتا ہو. اور اس سکون کی کوئی قیمت نہیں ہے. چوتھی چیز کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کو دنیا میں اللہ رب العزت اونچی عزت دیتے ہیں. لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ تو نے معاف کر دیا, تو بالکل ہی نامرد ہے معاف کر دیا. دنیا میں تو لوگ یہی کہتے ہیں. کئی مرتبہ اپنے قریبی رشتہ دار تو پکڑ کے کہتے ہیں کہ معاف نہیں کرنا ہے تمہیں, سیدھا کر کے رکھنا ہے. میں قریبی رشتہ دار کہہ رہا ہوں, بیگم نہیں کہہ رہا ہوں, یہ غلط نہ سمجھیں. تو کئی مرتبہ قریبی اپنے پکڑ کے کہتا ہے کہ جی تو نے معاف نہیں کرنا ہے, بدلہ لے کے رہنا ہے. یہ عزت کا معاملہ ہے, ہماری عزت گر جائے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, ترمذی شریف کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس نے اس زیادتی کو معاف کر دیا. میں قسم کے بات کہتا ہوں اللہ اس کی عزت میں اضافہ کروں. تو عزت جو ہے وہ دوسروں سے بدلے لینے میں نہیں ہے, عزت معاف کرنے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی قوم کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہو تو اس کو معاف کر دیا جائے, ملک کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہو تو اس کو معاف کر دیا جائے. تو جنگ ہے, جنگ میں کہاں معافی ہوتی ہے. یہ جو اپنے گرد قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو معاف کرنا ہے, اصل پر جو دوست ہیں ان کو معاف کرنا ہے, جو مسجد میں آنے والے ان کو معاف کرنا ہے, جو کام کاروبار کرتے ہیں ان کو معاف کرنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, آخری بات کر کے آج کی بات مکمل کرتے ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور بڑے بڑے صحابی اس محفل میں تشریف فرما تھے. دور سے ایک بندہ یوں چل کے جا رہا تھا, آپ نے بیٹھے بیٹھے اشارہ کیا کہ وہ جو جا رہا ہے, سارے نے مڑ کے دیکھا, ہم نے فرمایا وہ جو جا رہا ہے نا وہ جنتی ہے, یہ اللہ کے پیارے محبوب. سارے حیران, اللہ کے پیارے محبوب کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ وہ جنتی ہے. اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, نہ وہ ابو بکر ہے, نہ وہ عمر ہے, نہ وہ عثمان ہے, نہ علی. وہ ہے ایک صحابی کو تو اتنا زیادہ تجسس ہوا, کھڑے ہو گئے ان کے پیچھے چل پڑے گئے, ہیں کون دیکھو تو صحیح, ان کے گھر تک پہنچ گئے اور جا کے کہا کہ تیرا مہمان ہوں. کہا جی بسم اللہ آئیے گھر. تین دن ان کے گھر میں رہے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ یہ جنت میں جائیں گے. تین دن تک انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا جو عمل ہم کرتے ہیں وہی عمل یہ کرتے ہیں. تو تین دن بعد انہوں نے سچی بات بتا دی کہ آپ کے گھر کو میں مہمان آیا تھا, مجھے مہمان بننے کی ضرورت نہیں تھی, اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں فرمایا آپ جنتی ہیں تو میں دیکھنے آیا تھا. جی آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں, میں نے تو دیکھا ہے کہ جو ہم عمل کرتے ہیں وہی آپ کر رہے ہیں, کوئی ایسی الگ چیز تو نہیں کر رہے ہیں. تو اس نے آگے سے وہ جو صاحب بھی تو انہوں نے کہا جی میں تو بڑا کمزور آدمی ہوں, میں تو وہ بھی نہیں کرتا جو آپ سب کرتے ہیں. اگر انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ تو ایسا کرتے ہیں, اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا ہے کہ آپ جنتی ہیں, تو آپ سوچیں مجھے بتائیں کہ کیا ایسا عمل ہے. جب انہوں نے یہ بات کی تو میں کہا کہ شاید ایک عمل ایسا ہے جو میں کرتا ہوں جو اور لوگ نہیں کرتے. اس نے کہا وہ کیا عمل ہے؟ انہوں نے کہا جی ہر روز رات کو جب بستر پہ سوتا ہوں تو اللہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ اے اللہ جس کسی نے میرے ساتھ جو کوئی زیادتی کی ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں, اے میرے مالک تو میرے گناہوں کو معاف. جس نے دوسروں کو معاف کر دیا اس نے جنت میں گھر بنا لیا. رمضان المبارک کا بڑا پیغام یہی ہے, ہم دوسروں کو معاف کر دیں, اور اگر دوسروں کو معاف نہیں کیا یہ بھی کوئی اچھی صورت حال نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جس نے قریبی رشتہ داروں سے رشتہ توڑ دیا اللہ نے اس کے ساتھ رشتہ توڑ دیا. اس نے دوسروں کو معاف کیے بغیر چارہ نہیں ہے. اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں ہمیں یہ بہترین صفت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. Thank you.
ہر دم اللہ اللہ ہر دم اللہ اللہ نور سے اپنا سینا جی اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مرے ہر دم اللہ اللہ نور سے اپنا سینا تیرے قدم ہوں اس کی راہ تیرے قدم ہوں اس کی راہ تیرا دل ہو اس کا گھر ہر دم اللہ اللہ نور سے اپنا سینا جیے تو اس کا ہو کر مرے تو اس کا ہو کر ہر دم اللہ اللہ نور سے اپنا سینہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجیے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ برے دن سے محفوظ فرما اللہ بری رات سے محفوظ فرما تیرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ برے انجام سے محفوظ فرما تیرے مالک آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا یہ رمضان کا پہلا عشرہ یہ تو رحمت کا عشرہ ہے میرے مالک اس رحمت کے عشرے میں اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کا ایک قطرہ نصیب فرما اللہ اس رحمت کے عشرے میں الحمدہ ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما میرے مالک آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا رمضان کی ہر ہر رات میں آپ لاکھوں کروڑوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں میرے مالک ان مبارک راتوں میں اللہ ہماری بھی مغفرت کا فیصلہ فرما میرے مالک جو گناہ دن میں کیے اللہ انہیں معاف فرما اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما اے میرے مالک جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما اے میرے مالک ہم گناہوں کی نجاست میں بچھڑے ہوئے ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اللہ ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں بچھڑا دیکھتی ہے اللہ اس سے نفرت نہیں کرتی میرے مالک دھو دیتی ہے
سینے سے لگا لیتی ہے. اللہ آپ بھی ہمیں گناہوں کی نجاست میں دیکھ رہے ہیں, اللہ آپ بھی نفرت نہ فرمائے, اللہ ہمیں دھو دیجیے, اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے, میرے والد میں نیک نہ بن سکا, اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا, اللہ نیک نہ بن سکا, اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا, اللہ رمضان کی مبارک رات میں آیا بیٹھا, اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما, اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرما, اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما, اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما, اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما, اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما, تیرے مالک رحمت کا معاملہ فرما, اللہ اٹھے لے ہاتھوں کی لاج فرما, اللہ اٹھے لے ہاتھوں کی لاج فرما, اللہ اس مبارک مہینے میں اللہ تیرے نیک لوگ عبادتیں کر کر کے اللہ اس مہینے کو کما رہے ہیں, اللہ ہم تیرے وہ گناہگار بنائے جو اپنی غفلت کی وجہ سے اس مبارک مہینے کو گوا رہے ہیں, میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما, اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما, تیرے مالک رحمت کا معاملہ فرما, اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما, اے اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما, اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما, اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما, اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما, اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما, تیرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما, تیرے مالک اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما, اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا, اے اللہ ہمارے گناہوں کی نہنست کی وجہ سے اللہ ہماری ان دعاؤں کو رد نہ فرما, اے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں, اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں, پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا, پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا, تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا, اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما, میرے مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما, اللہ جو مانگنا چاہیے تھا اللہ نہیں مانگ سکے میرے مالک وہ بھی عطا فرما, اے اللہ ہماری آج کی اس تراویح کی نماز کو قبول فرما, اے اللہ ہمارے حفاظ کرام نے جس محنت اور جس محبت سے قرآن پڑھایا اے اللہ ان کے پڑھانے کو قبول فرما, اللہ جنہوں نے سنا اللہ ان کے سننے کو قبول فرما, اللہ جنہوں نے انتظام کیا اللہ ان کے انتظام کو قبول فرما, میرے مالک اس مسجد پر اپنی خاص رحمتیں برکت نازل فرما, اللہ ہر وہ شخص جو یہاں حاضر ہو اللہ اس کے سینے کو تقویٰ سے منور فرما, میرے مالک اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما, اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما, اللہ خاص طور پہ فلسطین کی مدد فرما, اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما, ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما, اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما, اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما, اے میرے مالک ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما, اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما, اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں
اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی، اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.